یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبیبه وصفیه اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنة الدائم الابدی علی اعدائی مجمعین من الان الی وقیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات محمد۔ پروردگار عالم کی بے قرار نعمتوں میں سے ایک نعمت روز جمعہ اور ایک نعمت کہ جو اسی سے نسبت رکھتی ہے وہ ہے سورہ جمعہ۔ بہرحال یہ کہنا کس کی نسبت کس کے ساتھ ہے تھوڑا مشکل ہے، ممکن ہے کہ روز جمعہ کی نسبت پروردگار نے اس کے ساتھ دی ہو، کہیں میرے مطالعے میں نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی بعض دفعہ نظر آتا ہے، اسے بھی بیان کرتے چلیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نماز جمعہ میں اگر سورہ جمعہ نہ پڑھا جائے تو کیا نماز جمعہ ہوگی؟ بالکل ہوگی نماز جمعہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو سورہ جمعہ کا جو ثواب ہے وہ ظاہر نہیں ملے گا، لیکن جو جمعہ کا ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز دو رکعت ہے، جس دو رکعت نماز سے پہلے دو خطبے ہیں، ایک تو نیت جمعے کی ہونی چاہیے، خطبے دو اس میں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد دو رکعت نماز ہونی چاہیے۔ اگر سورہ جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھا جائے اور سورہ منافقون نہ پڑھا جائے تو کوئی حرج ہے؟ تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال جو سورہ منافقون پڑھنے کا ثواب ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں نہیں ملے گا۔ نماز اپنی جگہ صحیح ہے، نماز جمعہ بھی اپنی ہے، پوری مکمل ہے، لیکن اس میں مثال کے طور پہ یہ سورہ نہیں پڑھے گئے۔ ممکن ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ایک سورہ پڑھا جائے، بعض جگہ ایک جگہ نہ پڑھا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں سورہ نہ پڑھیں کسی بھی وجہ سے، تو اس میں نماز جمعہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ نماز جمعہ کے لیے، جماعت کے لیے، نماز جماعت جو عام پنجگانہ کی جماعت کرتے ہیں، اس میں دو افراد اگر ہوں، ایک امام ایک مأمون، تو وہ جماعت ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز جمعہ کے لیے پانچ افراد کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، اور پانچ افراد جب ہوں گے جس میں سے ایک امام ہوگا تو نماز جمعہ برقرار ہو سکتی ہے، یہ ایک شرط ہے۔ البتہ فاصلے کی شرائط جو ہیں اپنی جگہ موجود ہیں، وقت کیا ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ وقت کو بہت زیادہ تاخیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بعض جگہ بلکہ بعض نہیں کہوں گا یہ تکلف سے تھوڑا کام لے رہا ہوں، اکثر جگہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ظہر کی نماز ظہر کے وقت نہیں ہوتی ہے، یعنی ظہر کا وقت جیسے آج کل جا رہا ہے 12:37 یا 38 کے اوپر ہے، لیکن ہمارے یہاں مساجد میں آسانی کے لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس وجہ سے تاکہ لوگ پہنچ جائیں، وہ 1 بجے کا، کہیں 1:15 کا، اسی طرح سے کوئی وقت مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ شاید ہماری نااہلی ہے یا ہم کو اس آسانی پر ڈال دیا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے بھائی فلان مسجد میں 1 بجے نماز ہونی ہے یا 1:15 نماز ہونی ہے، اب اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا بھائی 12:40 پہ ہو چکی اذان تو بھی ہم تاخیر کرتے ہیں تاکہ جماعت کا ثواب ہمیں مل سکے۔ بہرحال یہ تو یہاں کے انتظامیہ یعنی کہیں کی بھی انتظامیہ اس کا یہ ہے، لیکن صرف یہ کہ نماز کا ضروری نہیں کہ جس وقت مسجد میں نماز ہو رہی ہو وہی ظہر کا وقت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ظہر کا وقت ہو چکا ہو اور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو نماز جمعہ ہے، اگر آپ نماز جمعہ کو آپ دیکھیں گے عام طور پہ نماز جمعہ مساجد میں اس کا خطبہ ظہر کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو تاخیر نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود وقت ظہر اور ادائیگی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا بعض جگہ ہم نے اہل سنت کی مساجد میں دیکھا کہ تاکہ لوگ جمعے کی مختلف نمازیں پڑھ سکیں تو حتیٰ عصر سے پہلے بھی ان کے ہاں بعض جگہ پر نماز ہوتی ہے تاکہ لوگ مختلف وقتوں میں جا سکیں۔ مثلا اگر ایک دفتر میں جو ہے وہ باس بھی کام کر رہا ہے، مینیجر بھی کام کر رہا ہے، چپراسی بھی کام کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ دکان کو تالا لگا کے نہیں جا سکتا ہے، تو شاید اس آسانی کی وجہ سے انہوں نے 1 بجے والی بھی رکھی ہے، 2 بجے والی بھی رکھی ہے، ممکن ہے 3:30-4 والی بھی اسی وجہ سے رکھی ہو۔ البتہ ہمارے اعتبار سے وہ نماز جمعہ صحیح نہیں ہے کہ اگر زیادہ تاخیر اس میں کی جائے۔ آتے ہم اس آیت کی طرف کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں قرآن مجید کی پروردگار عالم نے نبی کے 3 یا 4 کاموں کو یہاں پر معین کیا ہے۔ تین یا چار کام کیوں کہے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن آیت کی تلاوت کرنا یہ اپنی جگہ خوب واضح ہے، وہ یزکیہم تزکیہ نفوس کرنا یہ اپنی جگہ واضح ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہاں پر کتاب اور حکمت کو ایک ہی مرحلے کا کام کرا دیا، ہمارا ایک ہی سمت کا کام کرا دیا، ایک ہی جہت کا کام قرار دیا گیا ہے، البتہ مراحل الگ الگ ہیں۔ کتاب قرآن مجید اور یہ تمام جو احکامات الہی ہیں اس سے آگاہی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت شرائع دینی ہے، وہ فقہ ہے جو مترتب ہوتی ہے ان آیات کے نتیجے میں، کہ جو انسان کے لیے ایک عملی صورتحال بیان کرتی۔ مثال کے طور کے اوپر قرآن مجید میں آیا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو برپا کیا جائے۔ اچھا، نماز کو برپا کیا جائے یا نماز پڑھی جائے، یہ نماز پڑھو، یہ احکام حکم جو آیا ہے، یہ اسلام کے اصول و پرنسپلز ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، کیا اوقات ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ جو تفصیلات جس کی آتی ہیں جسے ہم شریعت کہتے ہیں، وہ اس کو حکمت کا نام دیا گیا مفسرین نے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن در حقیقت جو حقائق ہیں، جو اس کے پیچھے پروردگار کی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اس کو تلاش کرنا اور اس کی تعلیم نبی دیتا ہے اہل حق کو، اہل فہم کو، یعنی جو استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پاس وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ پروردگار جو ہے جس کو حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ حکمت وہ اسرار ہیں کہ جو ان ظاہری احکامات کے پیچھے پوشیدہ ہیں یا اس کی بنیاد ہیں۔ انسان جب اس کا اہل ہوتا ہے، مثال کے طور کے اوپر میں یوں کہوں، آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، کہ وہ آئمہ علیہ السلام کہ جو رسالت کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے جن کی امامت کو پروردگار نے رکھا ان کے پاس کتاب کا علم بھی ہے اور اس کے پیچھے پوشیدہ جو حکمتیں ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں. کیا آئمہ علیہ السلام کے علاوہ بھی ان حکمتوں سے کوئی آشنا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل آشنا ہو سکتا ہے. جیسے انسان اپنے علم اور معرفت کے درجات کو بلند کرتا جائے گا آہستہ آہستہ, وہ کچھ نہ کچھ ان حکمتوں میں سے, یاد رکھیے گا اس جملے کو, کچھ نہ کچھ وہ ان حکمتوں میں سے حاصل کرتا چلا جائے گا. فرق یہ ہے انبیاء کی حکمت کا, آئمہ کی حکمت کا, یا خاص الخاص افراد یا اولیاء خدا جسے ہم کہتے ہیں ان کی حکمت کا, کہ آئمہ علیہ السلام اور انبیاء تو تمام حکمت کو تمام تفصیل اور گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں. یعنی میں یوں کہوں کہ ہر علم کی پیمائش جو ہوتی ہے وہ ہوریزنٹیکل بھی ہوتی ہے اور ورٹیکل بھی ہوتی ہے, یعنی اس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے, اس کے سبجیکٹ کے اعتبار سے, اس کے موضوعات کے اعتبار سے وہ علم پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو سارے موضوعات, سارے عناوین کو پہچاننا, اور ہر عنوان اپنے اندر ایک علم کی گہرائی رکھتی ہے. ہم جو حکمتیں حاصل کرتے ہیں, مثال کے طور پر اگر کسی کام میں, نماز میں مثال کے طور پر, روزے میں, اگر اس کے پیچھے ایک فرض کر رہے ہیں, ہم مثال دے رہا ہوں صرف میں, کہ اگر اس کے پیچھے 10 حکمتیں موجود ہیں تو اگر ہم غور و خوض کرے علم و فہم و فراست کو حاصل کرتے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی 1, 2, 3, 4, 5 میں پہنچ جائیں. ساری حکمتوں کو سمجھنا ہم جیسے محدود علم رکھنے والے افراد کے لیے تقریباً محال ہے, تقریباً محال ہے اگر میں کہوں, یعنی عملی طور پہ محال ہے. علمی طور پہ تو انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن عملی طور پہ محال ہے. اچھا یہ 5 حکمتوں کو میں نے 10 میں سے سیکھ لیا, اب 5 کی خود گہرائی ہے, یہ گہرائی کے سمجھیں کہ 10 مرحلے ہیں, تو میں اس گہرائی کو کہاں تک پہنچتا ہوں؟ میں اس گہرائی کو خود 1, 2, 3, 4 یا 5 لیول تک پہنچتا ہوں. انبیاء اور آئمہ تمام عناوین کی حکمت رکھتے ہیں اور تمام عناوین کی تمام تہ تک اور گہرائی تک پہنچتے ہیں. ولی اللہ ایک عالم, ایک مرجع, ایک مجتہد, ایک جسے کہتے ہیں ایک فاضل ترین انسان, اس کی علم کی محدودیت کی وجہ سے وہ چند عناوین تک تو پہنچے گا اور ہر عنوان کے چند مرحلے تک تو پہنچے گا لیکن ان تمام حکمتوں کو نہیں پہچان پاتا ہے. وہ حکمت کا درجہ یہاں پر ہے. یزکیہم, جو کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ تزکیہ نفس اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. پروردگار نے کسی چیز کے لیے اتنی قسمیں نہیں کھائیں جتنی تزکیہ نفس کے موضوع کے لیے کھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہاں پر پروردگار ایک قسم کھا رہا ہے, دو قسمیں کھا رہا ہے, لیکن سورہ اعلیٰ کی اس حدیث میں کہ جس میں یہاں پر 10-11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا, کہ وہی فلا پائے گا کوئی بھی انسان. یعنی ایک معیار, ایک میزان پروردگار نے دے دیا ہے انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے, وہ ہے طہارت نفس. طہارت نفس یہ معیار اور میزان ہمیشہ رہنا چاہیے. آپ علم حاصل کریں یہ معیار و میزان رہے، آپ مال و دولت حاصل کریں یہ معیار و میزان رہے، آپ کے پاس قدرت ہو، حکومت ہو، حاکمیت ہو، یہ میزان اور معیار ہر انسان کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں آگے اور پیش پیش رہنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان مال و دولت جمع کر رہا ہے اور اپنے اس تزکیہ نفس کے لیول کو اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر انسان حاکم ہیں، قدرت رکھ رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، کسی لوگوں پہ ولایت رکھی ہوئی ہے، اس نے اس کے انڈر 100 آدمی، 200 آدمی، 1000 آدمی، 1,000,000 آدمی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ تکبر اور تمام چیزیں نہیں آئی ہیں، ریاکاری نہیں آئی ہے، عجب نہیں آیا ہے، اور اپنے اس نے اس معیار اور میزان کو برقرار رکھا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ تزکیہ نفس اپنے درون کی پیورٹی کو اور پاکیزگی کو اس نے سنبھال کے رکھا ہے۔ اور ایک انسان اگر غربت میں آ کر اپنی پاکیزگی کھو دیتا ہے تو بھی گناہگار ہے۔ تو معیار نہ پروردگار کے نزدیک مال ہے، مال و دولت ہے، نہ ہی پروردگار کے نزدیک فقر و فاقہ ہے، نہ ہی پروردگار کے نزدیک کثرت عبادت ہے، نہ ہی پروردگار کے نزدیک قلت عبادت ہے، نہ ہی پروردگار کے نزدیک علم کے اعلیٰ ترین درجات ہیں، نہ ہی پروردگار کے نزدیک جو ہے علم کی کمی ہے، بلکہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی زندگی میں کام کرو تمہارا کام اس معیار کے مطابق ہونا چاہیے کہ تمہارا دل پاک اور پاکیزہ رہے۔ اگر دل پاک اور پاکیزہ نہیں ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، برائیوں سے آلودہ ہے، تاریکی اور جہالت میں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک انسان اپنی فقر کی، غربت کی وجہ سے آ کر گناہ کرتا ہے تو پھر پیسہ کمانا اس کے لیے تو واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ویسے بھی ہے، یعنی اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں، ہمارے ہاں فقر زدائی کے لیے، پاورٹی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہم ضرورت مند کو، فقیر کو گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں، اس کی بچے کی اسکول کی فیس دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس انسان کو ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تو سب سے پہلے تو اس کی عزت نفس اس کے لیے محفوظ ہو جائے گی، دوسرا کہ اسے دست اپنا دراز کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے پھیلانا پڑتا ہے، وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر یہ دست دراز کرتے کرتے اس کی عادت ہو جائے، وائی۔ اور یہ ایسے افراد ہم نے سامنے آئے ہیں، بعض افراد کہ ایک شخص نے شروع اسی وقت کیا کہ وہ مجبوری تھا، مجبور میں تھا، آپ کے پاس آیا، میرے پاس آیا، اس کے پاس گیا، اس کی ضرورت تھی مثال کے طور پر 15,000 روپے، 20,000 روپے، آپ نے اسے 1,000 دیے، دوسرے نے 5,000 دیے، کسی نے اس کو 500 دیے، کسی نے اس کو 2,000 دیے، ایک دفعہ تو اس نے 10,000-12,000 جمع کیا، اس نے کہا بھائی اسی پہ قناعت کر لو، زیادہ مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ دوسرے مہینہ بھی یہ ہوا، تیسرا مہینہ بھی یہ ہوا، چوتھا مہینہ بھی یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ بھائی میری ضرورت تو 15,000 ہے، مجھے تو 16,000 مل جاتے ہیں، 18,000 مل جاتے ہیں، 20,000 مل جاتے ہیں، 25,000 مل جاتے ہیں، اور یہی کام کر لو۔ اب اس نے باندھ لیا، ایک ڈائری بنا لی، اس میں لکھ دیا بھائی مہینے کی پہلی تاریخ کو مولانا شہیدی کے پاس جانا ہے، مولانا مثال کے طور پہ جو ہے وہ انور عابدی صاحب کے پاس جانا ہے، یا دوسرے دن جو ہے فلان دکاندار کے پاس جانا ہے، فلان سیٹھ کے پاس جانا ہے، دن کے دو اس نے رکھ لیے، تین رکھ لیے، ایسے کچھ کیا تھا۔ اب وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، مظلومیت کی داستان ہے، چائے بھی پی لی، جس کے یہاں کھانے پہنچے اس نے کھانا بھی آفر کر دیا۔ اب آپ کتنا دیتے ہیں اس کو؟ آپ نے لکھ دیا 500 دینا ہے، آپ نے، آپ کے پاس ایک تو نہیں آتا، آپ نے 500 دے دیے، کسی نے 1000 دے دیے، 500، 1000، 500 کر۔ اتفاق یہ ہوا، اتفاق یہ ہوا کہ میں نے اس آدمی کے لیے کسی کو فون کیا کہ بھائی ایک ایسا آدمی ہے، یہ مشکل ہے، فلان 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 پریشانی ہے، کچھ پیسے اگر آپ دے دیں تو میں اس کی مدد کر سکوں گا تھوڑی سی۔ وہ آدمی کی کمبختی یہ تھی، یا مجبوری یہ تھی میں کہوں، وہ اسی کے شخص کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی سادہ لوہی میں کہوں کہ اس نے جو واقعہ مجھے بتایا تھا وہی واقعہ اس نے ان کو بھی بتایا تھا، شاید صحیح ہو۔ وہ پریشان کہ جو سٹوری میں سنا رہا وہ سٹوری وہ سنا چکا ہے انہیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس آدمی کو باہر بھیجا، اپنے کیبن سے باہر بھیجا، کہا کہ بھائی فلان 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 ایسی ایسی چیزیں ہیں، میں نے کہا ہاں یہی ہے، کہنے لگے یار آدمی تو میرے سامنے بیٹھا ہوا، یہ نام ہے اس کا، میں نے کہا یہی نام ہے۔ اب وہ ان کو تو آ گیا غصہ، انہوں نے اٹھایا اس کو ڈانٹا واٹا، اس کے پاس سے اتفاق سے ڈائری نکلی، چھوٹی ڈائری تھی، اس ڈائری کے اندر مہینے کے 30 دن لکھے تھے کس کے پاس سے کہاں جانا ہے، اور وہ یہی کام کر رہا تھا۔ یہ قصہ ختم ہو گیا، انہوں نے نکال دیا، کر دیا، وہ نہ میرے پاس آیا نہ ان کے پاس آیا دوبارہ آدمی۔ لیکن جب ہم دوبارہ بیٹھے، میں نے کہا کہ غلطی کس کی ہے، اس کی ہے یا ہماری ہے؟ کہا نہیں اس کی ہے۔ میں نے کہا اس کی غلطی اس کی اپنی جگہ پر، میری اور آپ کی یہ غلطی ہے، ہم کسی ایک شخص کی بھی پوری طرح سے مدد نہیں کرتے۔ یعنی اگر میرے ذریعے سے، اگر آپ، یعنی کسی کے ذریعے سے، میں نہیں کہہ رہا نا، آپ کے ذریعے، کسی کے ذریعے بھی اگر آپ مدد کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ مہینے میں 20-25-50 ہزار لوگوں کی مدد کرتے ہوں۔ اس 50 ہزار روپے میں ممکن ہے کہ آپ 50 لوگوں کی مدد کر رہے ہوں، لیکن ہر ایک کو 1000-1000 روپیہ دے رہے ہوں، کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ مجبور ہے دوسرے کے پاس جائے۔ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو انسان کی ضرورتیں تو لامحدود ہیں بھائی۔ آج آپ مجھے دے دیں 1,00,000 روپیہ، میں 1,00,000 روپیہ خرچ کروں گا، کل آپ مجھے 2 دیں گے، میں 2 خرچ کر لوں گا، میرے پاس نیا کام نکل آئے گا۔ آپ 5 دیں، میں کہوں گا نہیں 5 نہیں، مجھے 7 دیں، مجھے تو اپنی گاڑی تبدیل کرنی پرانی ہو گئی ہے۔ پھر اور پیسے اگر مجھے ملیں گے 15-20 لاکھ، میں کہوں گا نہیں تھوڑا اور ملا دیں، گھر چھوٹا ہے بڑا کر دیں۔ تو بھائی محدود وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور بیماری پریشانی تو ویسے ہی لگی رہتی ہے۔ یعنی اگر میں جینیون مسائل کی بھی بات کروں، جینیون مسائل کی بات کروں، تو ہم فقر زدائی کا کام نہیں کرتے۔ بہرحال ایک ضمنی چیز گفتگو آ گئی، پھر ہم رہ جاتے ہیں اس میں سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، یعلم الکتاب والحکمہ، نبی کے کاموں میں سے ایک، انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ علم اور حکمت کی تعلیم کرے۔ پیغام ہمارے لیے ہے کہ اگر تم ہمارے پیروکار ہو، پروردگار کے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر چلنا چاہتے اور گامزر رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں علم اور حکمت کی پرچار کے لیے کام کرنا ہوگا۔ علم و حکمت، ہمارے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ مدارس کی، دینی مدارس، حوزوی مدارس جس میں حوزوی تعلیم ہوتی ہے، پاکستان میں بھی الحمدللہ کافی ہیں، اور ہر سطح کے، اے کیٹیگری، بی، سی، ڈی، ہر کیٹیگری کے۔ چھوٹے مدرسے، ہاں اس کی ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں ضرورت ہے، جو پارٹ ٹائم ہوتے ہیں، جو جس میں اکثر خواتین جا رہی ہوتی ہیں، مردوں کا تو اس میں اور لڑکوں کا شمولیت بڑی کم ہوتی ہے اس کے اندر۔ جیسے یہاں آپ کے محلے میں مدارس چل رہے ہیں جس میں 2 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، درس پڑھتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس طرح کی مختلف علاقوں میں ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو، دوسری کیا چیز ہے، اسکول ہمارے یہاں، اسکولوں کی بھی ایک تعداد ہے کہ کچھ ویلفیئر پہ چل رہے ہیں، ٹرسٹ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، جیسے شاہ ولایت چل رہا ہے، فاطمیہ اسکول چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کے بعض اور اسکول چل رہے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ انسان کے ذاتی کمرشل ایریاز میں. کالجز ہمارے کتنے ہیں، یونیورسٹیز ہماری کتنی ہیں؟ ایک یونیورسٹی بنی ہے اس وقت، حبیب یونیورسٹی، جو نام کی ہماری ہے، کام کی ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا ہی سن لیں کافی ہے. وہ ویسے ہی ریکارڈ کر رہے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا تو وہ آ جائیں گے فوراً کہنے کے لیے آپ بدنامی کر رہے ہیں، ہمارے ابھی ایڈمیشن شروع نہیں ہوئے، ہم پہلے سے ہمارے وہ کر رہے ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ پڑھائی بہت اچھی ہو، اعلیٰ ہو، لیکن ہماری کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی ایسی یونیورسٹی کی جو ایکسپلسٹلی یا امپلسٹلی یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، محسوس انداز میں یا غیر محسوس انداز میں، افکار قرآن، افکار اہل بیت کو وہاں پر رائج کر سکے، اس کی پرچار کر سکے. ورنہ ایسی اگر کمرشل یونیورسٹی میں بنا لوں عام اس کے اوپر، جیسے دوسرے بھی بنا رہے ہیں، تو اس میں میں نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی. یعنی وہ یونیورسٹی، وہ کالجز، وہ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کہ جس کے ذریعے میں علم جو کنونشنل، جو رائج ہمارے اسکول اور کالجز کا علم ہے، وہ بھی پھیلاؤں، اور اس کے ساتھ میں لوگوں میں، بچوں میں قرآن کی اور محمد و آل محمد کی محبت کو میں اجاگر کر سکوں. کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، نظر نہیں آتے ہمیں کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں. اچھا، کتنے ایسے ادارے ہیں، کتنے ایسے ادارے ہیں کہ جس کی بنیاد اللہ کی رحمانیت پر رکھی گئی ہو؟ کوئی ایسا ادارہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایک ادارہ میرے علم میں نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو. کوئی ایسا ادارہ بتائیں کہ جس میں ہم عامت الناس کو دعوت دیتے ہوں کہ آؤ تم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھو، سیکھو، گفتگو کرو، بحث، مباحثہ، سیمینار، کنونشن، کچھ ایسی چیز ہو. کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ میں ممبر میں بیٹھوں اور آپ چند افراد کے جو پہلے سے قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہاں علم میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا میرے اور آپ کے، یعنی ہم اسی حد تک محدود رہیں؟ مجلس ہو تو بھی ہم اپنے ہی لوگوں تک صرف محدود رہیں؟ ہماری رسالت و ذمہ داری یہ تو ہے کہ جو مومنین ہیں ان تک علم کو پہنچایا جائے، ذکر قرآن، ذکر اہل بیت ہو اور اس علم میں اضافہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں تک علم کو پہنچانا ہے. اس معرفت کو پہنچانا ہے. مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلمان ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کو دعوت دینی ہے. اہل کتاب تو اپنی جگہ پر، جو دہری ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو کسی بھی طرح کے الہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو دعوت دینی ہے. علم صرف یہ نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں آئمہ کی زندگی میں بھی، کتاب الاحتجاج شیخ تبرسی کی کتاب ہے جو موجود ہے بازار میں، ترجمہ شاید ہو چکا ہے اس کا، قدیم کتابوں میں سے، اس میں وہ مناظرے لکھے ہوئے ہیں کہ جو آئمہ علیہ السلام نے مخالفین یعنی اہل سنت کے جو افراد تھے ان کے ساتھ بھی کیے، اور جو غیر مسلمان تھے ان کے نزدیک اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. میں اور آپ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس طرح سے اسلام کو اور اس مکتب اور مذہب کو سمجھیں تاکہ ہم اسے دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، تو لوگ حق کو پہچانیں گے، حق کو جانیں گے، تو پھر یہ پیغام پہنچے گا. ہاں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے فوراً اسلام قبول کر لے گا، نہیں، آپ کو اس تاریک دل میں نور کی کرن بس وہاں پر روشن کر دینی ہے, ایک نور کی شمع روشن کر دینی ہے, وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتی چلی جائے گی انشاءاللہ. امام ہاشم امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں حدیث میں, فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے کلام کو پہنچا دو دوسروں تک. کلام ہونا نورن, امام کا جملہ یہ ہے کہ ہمارا کلام ہماری گفتار نور ہے, بس تمہارا کام ہے اس نور کو تم اس تاریکی تک پہنچا دو, ان جہالتوں تک پہنچا دو, ان گمراہ لوگوں تک پہنچا دو. یہ نور اپنا کام خود کرے گا, خود کرے گا. اس لیے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے, آپ کا کلام نہیں ہے, یہ اس معصوم کا کلام ہے جو خود سے خلافت اور امامت پر نہیں بیٹھا ہے, بلکہ اللہ نے اسے خلافت اور امامت پر بٹھایا ہے, اسے رہبریت بغیر تخت اور تاج کی عطا فرمائی ہے. چاہے اسے تخت خلافت ملے یا نہ ملے, محتاج نہیں اس کی امامت. اور یہ کام آپ کو آج نظر آتا ہے, آج بھی معاشرے میں نظر آتا ہے آپ کو, دنیا دنیا یہ کہہ رہی ہے, دنیا یہ کہتی ہے کہ جو دستور العمل, جو حکومتی دستور العمل مولا کائنات امیر المؤمنین نے جناب مالک اشتر کو دیا, دنیا نے آج تک ایسا کوئی دستور العمل آج تک نہیں بنایا ہے. اقوام متحدہ کے اندر اس دستور العمل کے ترجمے وہاں پر تقسیم ہوئے, نہیں بنا سکے, اس لیے کہ یہ ہر عام ہر کس اور ناکس کا کام نہیں ہے. تو ہمارا علم کو پھیلانا جہاں ممبر و محراب سے ہے, جہاں حوزوی مدرسوں سے اور پارٹ ٹائم مدرسوں سے ہے, وہاں اسکول کالج یونیورسٹیز کے ساتھ ہیں, ان اسکول کالج اور یونیورسٹیز جس کی بنیاد قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام, ورنہ اسکول تو بہت ہیں جس کے اندر یہ افکار نہ دیے جائیں, جس کی بنیاد مستحکم ہو, جس کی بنیاد مستحکم ہو. آج ہمارے یہاں ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے اور دشمن نے سوچ اور سمجھ کے ساتھ اس کام کو پھیلایا ہے, وہ کون سی وبا ہے, وہ کون سا وائرس ہے, وہ ہے آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کا, کہ مختلف اسکولوں کے اندر سسٹم بنا دیے گئے ہیں اس بنیاد پر کہ بھائی یہ صرف اچھے نظام ایگزامینیشن کا اچھا نظام دیں گے, اس میں چیٹنگ نہیں ہو, اس میں ہیرا پھیرے نہیں ہو. لیکن اس کے نام یہ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے کتابوں کی تبدیلی ہے, اس کے پیچھے ٹیچرز ٹریننگ ہے, کہ جس میں دینی احکامات کو پامال کیا جاتا ہے. یعنی ایک شخص جس نے اس میں شرکت کی ہے, اس نے کہا کہ آغا صاحب ایک ٹیچر نے 2 دن ہمیں لیکچر دیا اس بات کے اوپر کہ حجاب کرنا, پردہ کرنا اسلامی چیز نہیں ہے. اب یہ بتائیں کہ ایک ایگزامینیشن بورڈ کا اس پردے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تم اپنی تعلیمی بتاؤ, کیسے طور طریقے ہونے چاہیے, کیا میتھڈولوجی ہونی چاہیے, کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے ہڈن ایجنڈا ہے. اسی لیے جب گزشتہ سال ماہ شعبان میں ہم گئے, البتہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی پہلے بھی فرما چکے تھے, یعنی آج سے 5 سال پہلے فرما چکے کہ ایگزامینیشن آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کے اسکولوں میں, یعنی ان اسکولوں کو نہیں چاہیے کہ ان ایگزامینیشن بورڈ اس بورڈ کو اس کے ماتحت آئیں, اور اب یہ چیز واضح ہو گئی, بہت واضح, یعنی بیچ میں لوگ جاتے رہے اور آغا سے سوال کرتے رہے, اور جب ہم پچھلے سال ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے چھوٹا سا, کہ جس میں خود آیت اللہ العظمیٰ کے جو وکیل ہیں محمد امین مرچنٹ صاحب وہ موجود تھے, اس میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ شبیر حسن میسمی صاحب تھے, جس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا صالحی صاحب تھے, جس میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد رضا داودانی صاحب تھے. یہ ڈیلیگیشن ان کے سامنے جب گیا اور ان سے جب گفتگو کی تو انہوں نے بہت واضح طور کے اوپر یہ بیان کیا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو اس آغا خان کے جو اس کی جو سازشیں ہیں اس سے بچائیں, اس سے محفوظ کریں. آپ چاہے شہر کراچی لاہور وغیرہ میں ہوں یا گلگت بلتستان, ہر جگہ پر یہ آغا خان اپنے پنجوں کو جما رہا ہے, یعنی آغا خان نہیں جما رہا در حقیقت, اس کے پیچھے یو ایس ایڈ ہے کہ جو آغا خان کو آگے رکھی ہوئی ہے اور جو اس کے بعد اس کے ذریعے نظام تعلیم کو ختم کر رہے ہیں. بڑے بڑے فلسفی دنیا کی یہ کہتے ہیں, اگر کسی قوم کو تبدیل کرنا ہے, یعنی بلندی کی طرف لے جائیں یا انحطاط کی طرف لے جائیں, تو اس کے تعلیمی نظام اور اس کے تربیتی نظام پر کام کرو. ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی دشمن ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور آتا ہے کہاں پر, تعلیم اور تربیت کی طرف. ہم ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں اور تعلیم اور تربیت کی طرف کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن چیخ کے یہ کہہ رہا ہے, واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے کاموں میں سے یہ ہے, آئمہ علیہ السلام اس بات کے لیے ہیں, لیکن ہم علم کو پہنچانے کے لیے صحیح طرح سے کام نہیں کرتے. یہ پیغام ہے کہ یہ دیکھو کہ تم کہاں کس کے پاس تم بھیج رہے ہو, اس لیے کہ اس کے اثرات تمہیں آتے ہیں. آغا سیستانی کے اس واضح حکم کے باوجود بھی آج بھی بعض سکول ہمارے ملوث ہیں, اس بورڈ کے تحت آ رہے ہیں, چلیں سکول آ رہے ہیں, ان کی انتظامیہ ان کی ذمہ داری ہے, لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ ان کے بچے ایسی جگہ نہ جائیں کہ جہاں پر ہمارا ایک مرجع, ایک بڑے عالم دین, یعنی حتیٰ اگر وہ آپ کے مرجع نہیں بھی ہیں لیکن ایک مجتہد مسلم دنیا کے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی اگر آپ کسی اور کی تقلید میں تو بھی. اور صرف انہوں نے نہیں فرمایا بلکہ 8 سے 10 مجتہدین نے اس خان بورڈ کے خلاف کہا ہے اور اس کے تعلیمی نظام کے خلاف. آپ دیکھیں کہ جو سب سے مؤثر ترین جو آغا خان نے کام کیا ہے, اس نے کیا کام کیا ہے, ٹیچرز ٹریننگ کا نیٹ ورک بچھایا ہے, اور اتنا خطرناک نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہندوستان میں بھی ہے, پورے افریقہ کے اندر ہے, خاص طور پہ جہاں پر مسلمان آبادیاں ہیں وہاں پر ہر جگہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ اس کی ہمت اور جرأت کو کہ وہ ایران سے بات کرتا ہے کہ بھائی میں اپنا یہ سسٹم یہاں پر تمہارے ٹیچرز کی تربیت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کو ریجیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس خود اپنا سسٹم, ہم تمہیں دیں گے, لیکن ان یعنی وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں. ہم اپنی صفوف میں کیوں داخل ہونے چاہیں جو ہمارے پاس ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلیمی نظام کو کام کر سکیں, اس کی تشکیل, اس کی بورڈ کی تشکیل کے اوپر, اس کے سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کام کر سکیں. پر رسول نے, پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے یہ 3 کام رسول کو دیے, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے کہ ہم رسول کو بھیجیں یہ قوم واضح گمراہی میں موجود تھی، یعنی جس قوم کی طرف رسول کو بھیجا گیا آپ کو معلوم ہے اس کی حالت کیا ہے، کہ کس طرح سے ظلم ستم ہوتا تھا، کہ زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے اور خواتین کو پر ظلم و ستم ہوتا تھا، کوئی حق نہیں تھا ان کا، جو زیادہ قتل کرتا تھا اسے بہادر سمجھا جاتا تھا، جو زیادہ علاقے کو قبضہ کر لیتا تھا وہی جو ہے حاکم سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح سے ان کے یہاں وہ تمام شیطانی ارزشیں موجود تھیں۔ اگر آپ اس تاریخ عرب کو اٹھا کر دیکھیں اور آج کی 21ویں صدی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو شاید بہت زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر وہی طاقتور سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ قتل و غارت کرتا ہے، چاہے آپ اپنے گلی کوچے کی نسبت لے لیں، یعنی ہمارے ہاں جو گینگ وار ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو سیاسی تنظیموں کی جو آپس میں جھڑپیں ہوتی ہیں، وہ حاوی ہو جاتا ہے کہ جو دوسروں کو زیادہ مارتا ہے۔ دنیا کی سطح پر دیکھ لیں تو یہی ہے، جو ڈرون اٹیک بھی کرے، بمباری بھی کرے، فوجیں بھی اتار دے، دنیا کے ہے فرسٹ ورلڈ وہی ہے، سپر طاقت وہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے محلے کی سطح ہو، شہر کی سطح ہو، چاہے دنیا کی سطح ہو، ہمارے ہاں اسی 1400 سال پہلے والی جہالت، وہ ارزشیں، ضد ارزش جسے کہا جائے، وہ تمام غلط اقدار آج نظر آتے ہیں، اس لیے کہ شیطان صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، شیطان ہمارے زمانے کے لیے بھی ہے، کیونکہ پروردگار نے اسے چھوڑ رکھا ہے قیامت تک کے لیے، تو اس کے اثرات آپ کو یہاں نظر آتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کی پامالی کیا آج نظر نہیں آتی؟ جتنی خواتین کے حقوق کی پامالی دنیا میں نظر آج دنیا میں نظر آتی ہے، 1400 سال پہلے بھی ایسا نہیں تھا۔ ہاں، اس کے رنگ ڈھنگ کو تبدیل کر دیا ہے۔ صرف جائیں گوگل پہ، جائیں گوگل پہ، جائیں اور گوگل پہ جا کر لکھیں نمبر آف ویمن ابیوزڈ ان یو ایس اے، نمبر آف ویمن ابیوزڈ ان لنڈن یو کے، آپ جب یہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بھیانک شکل جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو ظاہری سویلائزڈ قوم نظر آتی ہیں، وہ اپنے اندر شیطانی صفات کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، شیطانی صفات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم کس چیز کی طرف پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی سراب کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پر دیکھیں کہ کدھر کس طرف لے جا رہے ہیں۔ تو گمراہی، انہیں پروردگار نے اس قوم کے لیے کہ جو رسول کے آنے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، یہ اس زمانے کے لیے تو ہے ہی، لیکن ہمارے زمانے میں بھی اس کی تطبیق ہے۔ یعنی جو شخص اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے شہر اور ملک میں رسول کے پیغام کو نافذ نہیں کرے گا، وہ واضح گمراہی میں رہے گا۔ یعنی اگر کوئی قوم رسول کے دامن سے متمسک نہیں ہوتی ہے اور جو رسول لائے اس پر ایمان نہیں لاتی ہے، اور جو رسول نے فرما دیا اس کے مطابق عمل نہیں کرتی ہے تو وہ واضح گمراہی پر باقی رہے گی. نجات صرف اور صرف رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے, اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. شاید بعض کہیں گے مولانا آپ کے بولنے میں غلطی ہو گئی کہ یہ ایک ہی ہے. نہیں, یہ دو ہیں, کیونکہ رسول نے خود فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین. ہاں, لیکن اسی رسول نے بھی فرمایا, اسی رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہونے والے. تو یہ ظاہر میں دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہیں, کہ جو دوسرے سے ایک جدا نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی جیسے بدن میں سے روح کو نکال دیا جائے تو وہ بدن میت ہے, اسی طرح سے اگر قرآن میں سے اہل بیت کی تعلیمات کو نکال دیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. قاری قرآن پڑھ رہا ہوگا لیکن اس کے وجود پر اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی روح اہل بیت علیہم السلام ہے, اس کی روح اہل بیت علیہم السلام ہے. اور اگر اہل بیت سے صرف اہل بیت کو لے لیا جائے روح کو بغیر جسم کے, تو وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے, وہ ہو نہیں سکتے, وہ اہل بیت نہیں ہے جب تک وہ قرآن کے ساتھ نہ ہو. لن یفترقا رسول اللہ کا جملہ کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں تھے, کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ہمارے بولنے سے یہ جدا نہیں ہوتے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم, اور دوسرے افراد ان میں سے لما یلحقوا بہم, کہ دوسرے افراد آئیں گے. اس لیے کہ یہ نبی صرف اس قوم عرب کے لیے تو نہیں آئے, سورہ ہی کہہ رہا ہے, بلکہ اس کے بعد دوسری اقوام آئیں گی اور رسول اللہ کے قوم میں اور فوج میں ملتی چلی جائیں گی. یعنی جو انسان یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے زمرے میں آتا چلا جائے گا, وہ رسول کی قوم میں شامل ہوتا چلا جائے گا قیامت تک کے لیے. یہ قرآن فرما رہا ہے. تو یہ آیت صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ آتے آج دنیا تک کے لیے, قیامت تک کے لیے یہ بشارت ہے اور یہ فرصت ہے جو مجھے اور آپ کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے, کہ ہم قرآن مجید, انبیاء علیہ السلام, آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات سے استفادہ کریں اور اپنی جہالت زدائی کریں, اور جو دلوں کے اندر تاریکی ہیں اس نور قرآن کے ذریعے اور نور تعلیمات محمد و آل محمد کے ذریعے اسے منور کریں. پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ جو مشکلات و پریشانی من کی مشکلات و پریشانی کو دور فرما, جو علیل ہیں بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگار افواج اسلام کی نصرت فرما, دشمنان اہل بیت, دشمنان قرآن اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. تمام علماء اعلام, مراجع تقلید, تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و سلامتی کے ساتھ تو عمر عطا فرما. پروردگار رہبر انقلاب اسلامی کو صلابت, استقامت, جرت, ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے.